السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ ومن الناس اجمعین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. معتزات، رب الاول کے حوالے سے آج خصوصی نشست کا اہتمام ہے انشاءاللہ. موضوع آپ کے سامنے آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے تقاضے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت امتی ہمارا جو تعلق ہے وہ تو ہر آن ہر ساتھ وہ ہونا چاہیے، وہ کسی دن کا محتاج نہیں ہے، مقید نہیں ہے. لیکن بہرحال ربیع الاول کے اس مہینے میں کیونکہ ایک رجحان ہوتا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر بات ہوتی ہے اور اس کے حوالے سے کچھ جاننا، اس کا ایک رجحان اس کی طرف ہوتا ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ مختلف اپنے اپنے انداز سے موضوعات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے درجہ پہلو وہ بیان کیے جاتے ہیں، اور عموم میں کچھ بہت ہی اہم جو موضوع ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہونے چاہیے وہ بعض دفعہ بیان ہونے سے رہ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اس حوالے سے بھی ذہن یہ بنا کہ آج خصوصی طور پر کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم پہلوؤں پر کہ جو عملی لحاظ سے ہماری زندگیوں میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، انشاءاللہ اس پر کچھ گفتگو ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے جو اصل تقاضے ہیں وہ بھی ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے. اور بہرحال فی زمانہ محبت کے نام پر جو دیگر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ماہ ربیع الاول میں، خاص طور پر کہ جس کا کوئی دین سے تعلق نہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی اس کا تعلق ہے، نہ آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں میں ہمیں ایسے کوئی رنگ ڈھنگ جو وہ نظر آتے ہیں آپ کی محبت کے نام پر. تو بہرحال اس حوالے سے بھی ہمیں ذرا روشناس ہونے کی ضرورت ہے. اس وقت کا جو موضوع، جیسے کہ بات آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اور اس کے تقاضے، سب سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کی اہمیت کو انشاءاللہ سمجھ لیتے ہیں. اور کسی بھی شے کی اہمیت سب سے پہلے بیان کی جائے تو اس حوالے سے ایک انشرح صدر جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. اس زمن میں کوئی چار نکات ہیں کہ جو نکات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلا نقطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اہمیت میں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ محبت ہے یہ ایمان کے ہمارا یعنی لازمی تقاضا ہے، یہ ایمان کا لازمی تقاضا. اور یہ بات سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائی کہ ان نبی اولا بالمومنین من انفسہم، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو اہل ایمان کو اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر عزیز، یعنی اہل ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر جب وہ عزیز رکھتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا. اور وہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا بڑا مشہور و معروف کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے عمر، میں تمہیں کتنا عزیز ہوں. بڑی قربت کا انداز ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جذباتی انداز اختیار نہیں کیا، ورنہ ہم ہوتے تو ایک دم سے جو ہے وہ قلابِ آسمان کے ملا دیتے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو جانچا پھرکا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کا جواب دیا کہ اللہ کے رسول، مجھے اپنی جان کے علاوہ تمام چیزوں سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے، اپنی جان کے علاوہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، ابھی تمہاری ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی. تو فوراً جو ہے وہ دوبارہ سے انالیسس کیا، اپنا تجزیہ کیا، پرکھا اپنے آپ کو، تولا، جانچا، اور پھر یہ ہے کہ عزم کے ساتھ بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر، اب تمہارے ایمان کی تکمیل ہوئی. اور یہی وہ بات ہے کہ جو یہاں سورہ احزاب میں آئی کہ اہل ایمان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر عزیز رکھتے. اللہ تعالیٰ یہ کیفیت کسی درجے میں ہم سب کو نصیب فرمائے. باقی یہ ہے کہ اس کے تقاضے تو ابھی انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہی بات بخاری اور مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اس انداز میں بھی بیان فرمائی، بلکہ ہلا دینے والا انداز ہے. آپ نے فرمایا کہ لا یومن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. یعنی ٹھیک ہے زمانی کلامی قانونی طور پر تو جو ہے وہ مومن کہلائے، کوئی مسلم کہلائے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اس کے اندر جو ہے وہ ایمان رخصت ہو جاتا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و من الناس اجمعین، کہ میں اس کو اس کے والدین اور اس کی اولاد اور تمام انسانیت سے بڑھ کر جب تک محبوب نہ ہو جاؤں، لہذا تم اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. حقیقت کے اعتبار سے جو مومن نہیں رہتے، لہذا یہ بنیادی بات ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے یہ ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا اور اس کا جز ہے. پہلی بات یہ ہو گئی. دوسری بات اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اگر دیگر محبتیں دنیاوی وہ اگر حاوی ہو جائیں تو دو وعیدیں ہیں قرآن مجید میں کہ وہ شخص ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کا شمار فاسقین کی فہرست میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اس انجام بس پہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے اہل ایمان سے ایک تقاضا کیا ہے بات سمجھانے کے اعتبار سے کہ ہر بندہ مومن وہ اپنے دل میں ایک ترازو قائم کرے. ترازو کے ایک پلڑے میں یہ آٹھ محبتیں کہ جو یہاں پر آئی ہیں اس آیت میں وہ رکھے، دنیاوی محبتیں آٹھ، اور دوسرے پلڑے میں تین محبتیں ہیں کہ جو کہ رکھے. اب یہ آٹھ اور تین محبتوں کا ایک کمپیریزن ہے، ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آیت نمبر 24 سورہ توبہ، فرمایا گیا قل، اے نبی آپ ان سے فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان آباؤکم، اگر تمہیں تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری ازواج تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے جو رشتہ دار ہیں کنبہ قبیلہ، یہ تو ہو گئیں وہ علائقی محبتیں کہ جو کہ انسان کو بڑی محبوب ہوتی ہیں، اور ان محبتوں کے حوالے سے انسان ان رشتہ داروں کی محبت میں آخرت کو گنوا بیٹھتا ہے ان کی دنیا بنانے کے لیے. تو یہ پانچ محبتیں پلس مزید تین محبتیں دنیاوی وہ ایڈ کی جا رہی ہیں. فرمایا وہ اموال اقترفتموہا، وہ مال جو تم بڑی محنت سے کماتے ہو، اور وہ تجارت ان تخشون کسادہا، وہ تجارت کہ جس کی کساد بازاری کا لاس کا نقصان کا تمہیں خدشہ لگا رہتا ہے، وہ مساکن ترضونہا، اور وہ مساکن وہ حویلیاں کہ جو تمہیں بڑی محبوب ہیں. یہ ہیں وہ آٹھ محبتیں ایک طرف. اب تین محبتوں کا ایک کمپیریزن، وہ تین محبتیں بھی بیان کی جا رہی ہیں. فرمایا جا رہا احب الیکم، اگر یہ آٹھ محبتیں وہ حاوی ہو جائیں، وہ زیادہ ہو جائیں، کن تین محبتوں سے؟ من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اللہ کی محبت پر، رسول کی محبت پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت پر، اگر یہ آٹھ محبتیں حاوی ہو جائیں، بھاری ہو جائیں، فتربصوا، تو جاؤ پھر تم انتظار کرو، انتہائی بیزاری والا معاملہ ہے کہ جاؤ پھر تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، موت یا قیامت کی صورت میں یا عذاب کی صورت میں، واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اور دو چار شیٹ یہاں پر بھی لگائے جا رہی ہیں کہ اللہ پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اور یہی منافق یعنی فاسقین کی فہرست میں پھر ان کا شمار ہو جاتا، ایسے نافرمانوں کو فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور جہاد کی محبت پر یہ آٹھ محبتیں حاوی ہو جائیں تو انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، فاسقین کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ تیسری بات اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے وہ یہ ہے، بہت ہی اہم یہ روایت ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے اس موضوع کی اہمیت کے لحاظ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ایک بندے کو، ایک امتی کو ایمان کی حلاوت جو وہ نصیب ہوتی، اور یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کہ ایمان کی مٹھاس اور اس کی جو حلاوت ہے ایک بندہ مومن وہ محسوس کرے۔ اور یہ ایمان کی مٹھاس کس کو جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کرتے ہیں کہ جس کے اندر تین عادتیں ہوں، تین خصلتیں ہوں۔ یہ بخاری مسلم کی روایت، حضرت انس سے مروی یہ روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص میں تین خصلتیں جمع ہو جائیں کہ جن کی بدولت پھر اسے ایمان کی مٹھاس ہے کہ جو کہ وہ محسوس کرتا ہے، وہ تین خصلتیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری کائنات سے زیادہ جب وہ محبوب ہو جائے، نمبر ایک۔ نمبر دو کہ وہ کسی آدمی سے اللہ کے لیے جب وہ محبت رکھے، جس آدمی سے بھی وہ ملے اور دوستی کرے تو وہ کس کے لیے؟ اللہ کی محبت پر۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ وہ دوبارہ کفر میں لوٹنے کو اس طرح برا سمجھے کہ جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا، یعنی دوبارہ سے اگر وہ ایک دفعہ کفر کر کے دوبارہ اس میں لوٹنا چاہے تو یہ اتنا ہی اسے برا محسوس ہو کہ جس طرح سے آگ میں جو ہے وہ جانا کسی کو برا لگتا۔ تو یہ تین خصلتیں جس میں جمع ہو جائیں تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسے ایمان کی مٹھاس اور حلاوت جب وہ نصیب ہوتی ہے، اور اس میں ایک کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوری کائنات سے اسے جو وہ محبوب ہو جائیں۔ یہ ہے تیسرا نقطہ اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے۔ ایک نقطہ اور سمجھ لیتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی زمن میں، ایک نقطہ اہمیت کے لحاظ سے کہ یہ جو حب نبی ہے نا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حب نبی، یہ مائیت نبی کا سبب بنتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت، ان کا ساتھ اس بندے کو، امتی کو نصیب ہو جاتا ہے کہ جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ باقی اس محبت کے تقاضے انشاءاللہ ابھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اچھا، اس ذیل میں دیکھیں بخاری و مسلم کی روایت ہے، دو روایتیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ بخاری و مسلم کی روایت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی روایت ہے، اور فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ قیامت کب آئے گی، سوال کیا اللہ کے رسول سے قیامت کب آئے گی۔ سوال جو ہے وہ علمی تھا اور عمل سے غیر متعلق تھا، لہٰذا اب عمل کی طرف راغب کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ کے رسول نے اس شخص سے کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کی تیاری کتنی کی، یہ قیامت کب برپا ہوگی یہ تو کس کو علم ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ لہٰذا تم یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی، وہ تو آئے گی، آ کے رہنے والی ہے، تم تیار ہو کے نہیں؟ تو وہ بھی جو ہے وہ بڑا درویش جو ہے وہ شخص تھا، یعنی ساتھی تھے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں نے کوئی خاص تیاری نہیں کی ہے قیامت کی، البتہ مجھے محبت ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز ہے کہ جو کہ میرے پاس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ کو جس سے محبت ہے تو انہی کے جو ہے وہ ساتھ ہے، تو جس سے محبت کرتا ہے تو انہی کے ساتھ ہے، اور تجھ کو ان کی مائیت ہے کہ جو کہ نصیب ہوگی۔ اور حضرت انس کے جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم سے بیان کی تو میں نے نہیں دیکھا کہ مسلمانوں کو کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان کو کسی چیز نے اتنی خوشی دی ہو کہ جتنی خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت سے ہوئی کہ جس کے ساتھ بھی تم محبت کرو گے روز قیامت اسی کی مائیت ہے انہیں کا ساتھ ہے کہ جو کہ نصیب ہوگا، اللہ اس کے رسول سے محبت ہے اس کی مائیت تمہیں ملے گی، ان کا ساتھ جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ اسی طرح سے ایک طبرانی کی روایت ہے اسی موضوع کے ذیل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیوی اولاد اور اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اور میرا حال یہ ہے کہ جب میں اپنے گھر پر ہوتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم مجھے یاد آتے ہیں تو اس وقت تک مجھے صبر اور قرار نہیں آتا جب تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک نظر آپ کو دیکھ نہ لوں، مجھے اس وقت تک بے قراری رہتی۔ اور جب میں اپنے مرنے کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا خیال کرتا ہوں تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وفات کے بعد، یعنی میری وفات کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا وصال ہو جائے گا، تو میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ وفات کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں پہنچ کر اور انبیاء کے بلند مقام پر جو ہے وہ پہنچا دیے جائیں گے، اور اگر میں اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو گیا تو بہرحال یہ ہے کہ میری رسائی جو ہے وہ اس مقام عالی پر نہیں ہو سکے گی کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ بلند رتبے پر فائز ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے جو ہے وہ محروم ہو جاؤں گا، میں آپ کا دیدار نہیں کر پاؤں گا کہ جس کی بے قراری کی وجہ سے مجھے یہاں پر چین نہیں آتا جب تک میں آپ کو دیکھ نہ لوں۔ یہاں تو آپ موجود ہیں لیکن وہاں تو آپ عالی مرتبہ یعنی مقام پر ہوں گے، تو میں پھر آپ کے دیدار سے محروم ہو جاؤں۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نساء کی آیت نمبر 69 وہ ہے کہ جس کا نزول ہوا، کہ جس میں یہ خوشخبری دے دی گئی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ لہٰذا خوشخبری یہ دے دی گئی کہ جو اللہ اس کے رسول کی اس دنیا میں اطاعت کرے گا، اپنے اعمال کو ان کی اطاعت کے سانچے میں ڈالے گا، تو پھر یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا روز قیامت کہ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبیوں میں سے، صدیقین، شہداء میں سے اور صالحین میں سے اس کا شمار ہوگا، ان کا ساتھ ہے کہ جو کہ نصیب ہوگا۔ بحسن اولئک رفیقہ، اور یہ کیا ہے خوب جو ہے وہ رفیق ہوں گے، اللہ تعالیٰ یہ رفاقت ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ بہرحال یہ ہے کہ صحابہ کرام کے رضوان اللہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے مختلف اظہار ہوا کرتے تھے۔ باقی یہ ہے کہ صحابہ کرام میں کچھ شعرا بھی تھے اور انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اظہار فرمایا۔ کیا ہی خوب وہ اشعار ہیں کہ جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بلکہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، بہت ہی مشہور معروف جو ہے وہ شعرا میں سے تھے، ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور جب کفار کے جو جاہل شعرا تھے جب وہ ہجو کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور دین کے خلاف جو ہے وہ شاعری کرتے تھے، تو دین اسلام کی طرف سے جو ہے وہ دفاع کرتے تھے اپنی شاعری کے ذریعے سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ حسان کی جو بھی اشعار ہیں وہ کفار پر تیر بن کے برستے ہیں۔ یہ وہ حسان میں ثابت ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور آپ سے محبت کا اظہار اپنے اشعار میں کرتے ہیں، بڑے پیارے اشعار ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلَدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت احسان فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی حسین نہیں دیکھا، اور اجمل منک لم تلد النساء، اور عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی صاحب جمال جنا نہیں، پیدا نہیں تھی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ خلقت مبرہ من کل عیب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ جن کو ہر عیب سے پاک رکھا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ جیسے کہ آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ یعنی کوئی اپنی مرضی سے جو ہے وہ کوئی اپنے آپ کو بنانا چاہے تو بالکل یعنی ہر دجے کی جو ہے وہ خوبصورتی اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش کرے گا نا, تو ایسا محسوس ہوتا ہے اتنا آپ کو ہر عیب سے پاک رکھا گیا کہ جیسے کہ آپ اپنی مرضی سے پیدا کیے گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی درجے میں یہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا کرتا ہے. اچھا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم بحثت امتی زمان سے جو ہے وہ ہم محبت کے جتنے قلابے ملاتے رہے, جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی شخصیت پر جو الفاظ بھی ادا کرتے رہے تو کیا کہتے ہیں کہ وہ کفایت کر جائیں گے؟ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے لیے ہمارے یہ ٹوٹے پوٹے الفاظ وہ کیا کافی ہو جائیں گے؟ حالانکہ یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ ایک انجینئر اگر ہے تو اس کی اصل جو بھی یعنی صلاحیتوں کو تسلیم کون کر سکتا ہے؟ کم از کم یا تو اس سے اوپر کا کوئی انجینئر ہو یا کم از کم اس کے لیول کا کوئی انجینئر ہو. لہٰذا یہ ہے کہ وہ انجینئر تھی انجینئر ہی کوئی بہترین طور پر جو ہے وہ تعریف کر سکتا ہے نا, اسی طرح سے ڈاکٹر کا معاملہ. لیکن جس کو ڈاکٹری یا انجینئرنگ جو ہے وہ آتی نہیں تو وہ کیسے جو ہے وہ کسی کے حوالے سے جو ہے وہ تعریف کے کچھ الفاظ ادا کر سکے گا, وہ اس لیول تک پہنچ کے سکے گا. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانیت کے معراج ہیں, تو میرے اور آپ کے جو بھی الفاظ ہیں وہ تو کوئی حق نہیں ادا کر سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بھی الفاظ ہم ادا کر سکیں, کیونکہ آپ کی شان میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ جو الفاظ ادا کیے اس تک تو ہم بالکل کوئی تصور نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کا ذکر خیر ہے کہ جو کہ بلند کر دیا. لہٰذا ہر لحاظ کے کلمے میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ شہادت کا جو بھی معاملہ ہے ان کو بھی تسلیم کرنا یہ قانونی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے. اسی طرح سے درود شریف میں جو ہے وہ آپ کا تذکرہ ہے کہ جو کہ شامل کر دیا گیا. سو آن تو بہرحال یہ ہے کہ اصل چیز کیا ہے بحثت امتی میرے اور آپ کے لیے, کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت وہ زبان سے بھی کرنی ہے اور اپنے حال سے بھی کرنی ہے. یعنی اپنی جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے ہیں وہ مجھے پتا ہونے چاہیے کہ مجھے وہ تقاضے کیا نہ کریں. آج ہم بہت ساری جو ہے وہ چیزیں کرتے رہے اور محبت کے قلابے ملاتے رہے آسمانوں کو چھو جائیں, لیکن یہ ہے کہ حق تو جب ادا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو اصل تقاضے ہیں وہ ہمیں پتا ہوں اور اس راہ پر ہم کام کریں. اس حوالے سے اب دیکھیے موضوع کا دوسرا حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کیا ہیں. یہ بھی کچھ دو چار نکات ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلا نقطہ یہ ہے آپ سے محبت کے تقاضے کے حوالے سے آپ بھی اس بات کو تسلیم کریں گے کہ اگر مجھے واقعتاً اللہ کے رسول سے محبت ہے تو مجھے آپ کے فرمان مبارک سے بھی احادیث مبارکہ سے بھی محبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ تو حکم ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں کہ آپ کی تعظیم جو ہے وہ کی جائے, آپ کی آواز پر آواز بلند نہ کی جائے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے, اے ایمان والوں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, دیکھو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہیں کرنا, اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر. ولا تجہروا لہ بالقول, اور ان کے روبرو تم اونچی آواز سے جو ہے وہ گفتگو نہ کرنا, کجاہری بعدکم لباد, کہ جس طرح سے تم آپس میں ذرا بے تکلف انداز میں دوستانہ انداز میں تم آپس میں گفتگو کر لیا کرتے ہو. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ کے 10 یعنی 10 بستہ ہو تو ان کا اکرام ان کی تعظیم جو ہے وہ اس لحاظ سے ہونے چاہیے کہ نہ ان کی آواز پر آواز بلند ہو اور نہ اونچی آواز میں ان کے روبرو جو ہے وہ بات کی جائے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, وعید یہ دی جا رہی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ بے ادبی جو ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ہفت ہو جائیں, اکارہ چلے جائیں, ضائع ہو جائیں, اور وانتم لا تشعرون, اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. تو ذرا یہاں نوٹ کیجئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آواز بلند ہونے پر وعید کیا آ رہی ہے کہ تمہارے سارے اعمال ہفت ہو جائیں. یہاں تو میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے الا ماشاء اللہ کہ ہمارے تو یعنی اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں, آپ کے فرمان مبارک کے خلاف ہمارے اعمال ہیں، ہماری بدعمالیاں ہیں کہ جو کہ اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارا کیا ہوگا، ہم کس درجے پر ہیں؟ یہ ہے کہ جو کہ بڑا حساس معاملہ ہے اس اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہو. اب پریکٹیکلی آج جب اللہ کے رسول موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس، تو اس سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 کے حکم پر جو ہے صحابہ کرام یعنی ان کا معمول یہ تھا کہ وہ بہت خاموشی اختیار کرتے تھے، ادب کے ساتھ جو ہے وہ بات سنتے تھے. اللہ کے رسول اگر کوئی سوال کر لیا کرتے تھے کہ بھئی بتاؤ اس کا کیا جواب ہے، تو پہلا جواب یہ ہوتا تھا کہ اللہ اور رسول عالم، یہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے، یہ ادب کا معاملہ تھا. اور جب دوبارہ پوچھتے تو پھر جواب دیتے. یعنی بعض صحابہ کی تو روایت میں آتا ہے کہ بائی ڈیفالٹ ان کی آواز جو ہے وہ اونچی تھی، انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے رسول کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا جب یہ آیت نازل ہو گئی. پوچھا گیا، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ وہ ساتھی کہاں ہے، تو انہوں نے پھر وہ وجہ بتائی ساتھیوں نے کہ وہ ان کی بائی ڈیفالٹ آواز اونچی ہے، اور اللہ کا حکم یہ آ گیا کہ اگر آپ کی آواز پر آواز بلند ہو جائے تو سارے اعمال ہفت ہو جائیں، تو وہ تو اب آپ کی محفل میں آتے نہیں. یہ وہ آداب تھے کہ جو کہ صحابہ کرام کے تھے. آج بنفس نفیس اللہ کے رسول موجود نہیں ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر احادیث مبارکہ ہمارے سامنے آ جائیں کسی ڈبیٹ میں، کوئی کسی کے ساتھ کوئی گفتگو ہو رہی ہے دین کے حوالے سے، اور یہ ہے کہ اگر کوئی مخالف یا کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ اپنی بات کے دفاع میں کوئی حدیث لے کر آ جائے، تو اب ہمیں اپنے سارے دلائل جو ہے وہ نیچے کر دینے چاہیے، اور اللہ کا جو بھی فرمان ہے اللہ کے رسول کا وہ اس کو اوپر رکھنا چاہیے. یہ ہے وہ چیز کہ جو آج بھی ہم اس آیت پر اس اعتبار سے ہم عمل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعظیم کی کیفیت جو ہے وہ نصیب فرمائے. دوسرا تقاضا اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں واقعتاً محبت ہے تو مجھے بتائیے کہ آپ کے چہرے سے محبت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ بات ریپیٹڈلی میرے یعنی ہمارے دروس میں ہم یہ بات سنتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کے ہم دعوے دار ہیں محبت کے بحثیت امتی، تو ہم آپ کے چہرے سے کیسے ہمیں محبت نہیں. یعنی چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، چمکتا دمکتا داڑھی مبارک کی سنت وہ آپ کے چہرے پہ سجی ہو، اور امتی کے جو آپ کی محبت میں یعنی کلاوے ملا رہا ہے آسمان پر، لیکن اس کے چہرے پر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی سنت نہ ہو. تو میں نے کئی بار یہ عرض کی ہے کہ اللہ کے رسول نے زندگی میں ایسے اشخاص سے رخ پھیر لیا، دیکھنا پسند نہیں کیا. دو اشخاص آئے باہر سے، داڑیاں صاف تھیں، مونچھیں بڑی ہوئی تھیں، تو آپ نے رخ ادھر کر لیا. اندازہ کیجئے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار، آپ کی مائیت کے امیدوار، اور روز قیامت اللہ کے رسول اگر اس یعنی کیفیت میں ہم گئے اللہ کے رسول کے سامنے، دنیا میں رخ پھیر لیا تو اگر وہاں رخ پھیر لیا تو ہم کدھر رہ جائیں، مارے جائیں گے. لہٰذا یہ اس اعتبار سے بھی کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ بھئی وہ داڑھی مبارک کی سنت صرف اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے، تمام انبیاء کی سنت، مستقل سنت. لیکن آج میرا اور آپ کا المیہ یہ ہے اللہ ماشاء اللہ کہ ہم اس داڑھی مبارک کی سنت سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اس کے خلاف پیسہ خرچ کر کے ریزر لا کر گندی نالی کی نظر صبح اٹھ کر کھرس کر جو ہے وہ اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں، چہرے پر سجانے کے لیے تیار ہیں. پتہ نہیں کیا یعنی مسائل ہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی. اگر نوجوان نہیں رکھ لا تو اس کے لیے دھڑکا یہ لگا رہتا ہے اسے کہ بھائی شادی نہیں ہوگی اگر داڑھی آ گئی تو لوگ مولوی کہیں گے. بھائی ہزار دفعہ جو ہے وہ مولوی کریں، یعنی کیا سارے جو ہے وہ داڑھی رکھنے والے وہ کنوارے بیٹھے ہوئے، یعنی کسی کی شادی نہیں ہوئی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہے وہ عجیب و غریب ہیں. ایون جو ہے وہ بڑھاپے کی دہلیز پر جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ کھرچ کھرچ کر جو ہے وہ چہرہ صاف کر رہا ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یعنی وہ جوانی کی بہاریں بھی جو ہے وہ نکل چکی ہیں پھر بھی جو ہے وہ عجیب بات ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ چاہے نوجوان ہو یعنی بلوغ کی عمر کو پہنچ جائے انسان اور یہ کام کر رہا ہو کہ داڑھی رکھ کر جو ہے وہ صاف کرا رہا ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے. یعنی داڑھی نہ رکھنا بھی گناہ ہے اور داڑھی رکھ کر صاف کرانا یہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ گناہ در گناہ والی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس میں محفوظ فرمائے اور موت سے پہلے پہلے یہ روش بھی صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں داڑھی اس لیے رکھوں کہ اللہ کے رسول کی محبت میرے اندر ہے، اس کا تقاضا وہ یہ ہے کہ آپ کے چہرے سے بھی محبت ہو. پھر یہ ہے کہ تیسرا تقاضا یہ ہے کہ جس سے بھی انسان محبت کرتا ہے تو آپ مجھے بتائیے کیا اس کی ہر ہر ادا سے محبت نہیں کرتا؟ یعنی اگر خدا نہ خواستہ محبت کی جو بھی معیارات آج میں اور ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں میں کہ ہم نے جو ہے وہ محبت کی آئیڈیلز اور بت بنائے ہوئے ہیں فنکاروں کو، کرکٹرز کو، اور جیسے جیسے ان کے ہیئر اسٹائل ہوتے ہیں، ان کا جو ڈریس کوڈ ہوتا ہے اس کے قریب ہم ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ہیئر ڈریسر سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی فلاں کٹ جو ہے وہ مجھے چاہیے جو اس فلاں فنکار کا، اور ہیئر ڈریسر کی دکان پر بھی جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے وہ کٹ جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں، پکچرز یہ بننا ہے مجھے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جس کو بھی ہم محبت کرتے ہیں اس کی ہر ادا کو جو ہے وہ ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ وہ سب سے بڑھ کر تقاضا اللہ کے رسول کی محبت کا ہے کہ جب آپ کی محبت کے ہم دعوے دار ہیں، آپ کی ہر ادا سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، اور اسی کا نام جو ہے وہ قرآن حکیم ہمیں لیبل دیتا ہے کہ یہ اتباع ہے، اتباع سنت۔ دیکھیں ایک ہے اطاعت، اس میں حکم کا انتظار ہوتا ہے، اطاعت کیا ہے؟ حکم کا اس میں انتظار ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے کوئی حکم دے دیا تو ماننا ہی ماننا، ویسی تو امت ہی۔ لیکن اتباع کیا ہے؟ یہ اطاعت سے اوپر کا درجہ ہے کہ حکم کا انتظار کیے بغیر کسی کی محبت میں ڈوب کر اور سرچار ہو کر اس کی ہر ہر ادا سے محبت ہو۔ اور صحابہ کرام کا معاملہ آپ دیکھیے، محبت کی جو بھی شکلیں آپ نظر آتی ہیں سیرت صحابہ میں، یعنی اسفار کے دوران صحابہ کرام ساتھ ہیں تو بعض صحابہ نے جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع حاجت کیا، اب دیگر اسفار میں اگر وہاں سے گزرتے تھے تو اسی جگہ بیٹھ کر جو ہے رفع حاجت کا معاملہ کرتے، یعنی اتنی باریک بینی کے ساتھ اللہ کے رسول کی اتباع کا معاملہ وہ صحابہ کرام کی شخصیت میں ہمیں نظر آتا۔ یعنی محبت اور اتباع کے حوالے سے یہ ایک مثال ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ جذبہ بھی نصیب فرمائے، اور اگر یہ اتباع ہم اللہ کے رسول کی کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی ان سے فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کے لیے تمہیں کرنا کیا ہے، عملی تقاضا کیا ہے؟ فتبعونی، تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی، یعنی اللہ کے رسول کی اتباع کرنی ہوگی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ واقعتاً تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو جو ہے وہ بخشے گا۔ یعنی جب اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں ایک روایت ذہن میں آ رہی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے بہترین وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہے، یعنی بہتر شخص وہ ہے، اللہ کا بندہ وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر کون یاد آ جائے؟ اللہ یاد آ جائے۔ میں آپ سے اگر یہ سوال کروں کہ سب سے بہترین امتی کون ہے کہ جس کو دیکھ کر کون یاد آ جائیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جائے، یعنی بہترین بندہ وہ کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اللہ کی یاد مستحضر ہو جائے اس شخص۔ تو بہترین امتی وہ ہوگا کہ جس کو دیکھ کر کون یاد آ جائیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اندازہ کیجئے نا، یعنی اگر ہمارے چہرے جو ہے وہ داڑیوں سے جو ہے وہ صاف ہوں تو ہمارا یہ ہے کہ اللہ کے رسول یاد آئیں گے؟ ہمارا لباس اقرب للسنہ نہ ہو، وہ کفار کی مشابہت اختیار کیا ہوا ہو تو اللہ کے رسول یاد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہ کیفیت بھی ہے کہ جو کہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ باقی اتباع رسول کا ایک بہت بہت اہم پہلو کہ جو اکثر و بیشتر یعنی مجالس میں بھی اور جب گفتگو سیرت اور ہو رہی ہوتی ہے تو وہ صرف نظر ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے تو جتنے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے تو بہرحال یہ بات ملول رکھنا چاہیے، اگر ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بحثیت مجموعی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اس کا اصل رخ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کام کے لیے جو وہ محنت کی یہ دیکھنا ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فکر تھی کہ جو کہ دامنگیر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات جو سعی اور کوشش کی اور محنت و مشقت کا جو ہدف تھا وہ کیا متعین کیا؟ یہ ہے اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے ایک بہت اہم پہلو کہ جو اکثر و بیشتر جو ہے وہ حذف ہوتا ہے ہمارے ذہنوں سے اور مس ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی طرف بھی رخ کرنے کی توفیق دے. تو بہرحال یہ ہے کہ سوال ہے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثیت مجموعی پوری حیات طیبہ کو رخ کیا تھا. اگر میں ایک جملے میں عرض کروں کہ ظہور نبوت سے لے کر آخری سانس تک دو کام آپ نے ایسے کیے ہیں کہ جو کسی بھی مکتب فکر کو اس سے کوئی اختلاف نہیں, سب ایک پیج پر ہے. باقی اور سنتوں میں کوئی اختلافات کے معاملات آپ کو نظر آ جائیں, لیکن یہ دو سنتیں ایسی ہیں کہ جس میں کسی مکتب فکر کو اختلاف نہیں, ظہور نبوت سے لے کر آخری سانس تک. کام وہ کیا کیا؟ نمبر ایک دعوت دین, اور نمبر دو اقامت دین, دین کو قائم کرنا, اور جو دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول کو ملا حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے, یعنی انسانیت تک اس کو پہنچانے کی جو ہے وہ صحیح کرنا. یہ دو کام ہیں کہ جو کہ مسلسل کیے ہیں. باقی یہ ہے کہ علامہ اقبال مرحوم نے ایک اپنے مصرعے میں ایک تیر انداز کی جو بھی صحیح اور جہد ہے اپنے نشانے کی خطا ہونے کے حوالے سے, کہ وہ ساری صحیح اور جہد بھی کرتا ہے لیکن نشانہ خطا ہو جاتا ہے. اس کی دو وجوہات ہیں کہ جو کہ بیان کی ہیں اپنے اس مصرعے میں, کس نے؟ علامہ اقبال نے. اس حوالے سے بھی ہمیں ذرا یہ سیرت کی جو بھی ٹارگٹ ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اقبال کہتے ہیں کہ آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف, یعنی اقبال نے دو باتیں یہاں پر کی ہیں, آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف, یعنی پہلی بات یہ ہے کہ تیر انداز کی جو بھی جد و جہد ہے اس کے ضائع ہونے کے دو عوامل ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ نیم کش اس نے تیر چلایا, یعنی جتنا کمان کو کھینچنا چاہیے تھا پوری قوت کے ساتھ اس پر اس نے جد و جہد جو ہے وہ صرف نہیں کی, اس پہ محنت نہیں کی. اور نمبر دو جس کا کوئی نہ ہو کوئی ہدف, یعنی اس تیر انداز کا کوئی ہدف بھی نہیں تھا کہ کہاں جو ہے وہ تیر چلانا, بس یہ ہے کہ ہوا میں تیر چلا رہا اور پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ کھینچا بھی نہیں کہ وہ ہدف تک تیر جو ہے وہ جائے. اگر ہدف جو ہے متعین تو نہ ہدف متعین اور نہ پوری کمان کے ساتھ جو وہ تیر کھینچا گیا. بالکل اسی طرح سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہدف کیا تھا, آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا اس دنیا میں, کیوں بھیجا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور پھر اس مقصد کے اچیومنٹ کے لیے آپ نے جو اسٹرگل کی ہے بھرپور, وہ بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے. میری آسانی یہ ہے کہ جو یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پوری جو جد و جہد نظر آتی ہے, مقصد کیا تھا؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کل. تین مقامات پر قرآن مجید کہ وہی اللہ کے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا کامل ہدایت قرآن مجید دے کر اور دین حق دے کر. کیوں دیا گیا؟ کہ تاکہ آپ اس دین حق کو تمام باطل ادیان یا کل نظام ہے زندگی پر غالب کر. بلو کرے حل مشرکون, خواہ یہ مشرکوں کو کتنے ناگوار گزرے. سورہ صف کے آیت نمبر 9 میں یہ بات ہے کہ جو کہ بیان ہوئی. لہٰذا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں یہ دو کام, الہدا کامل ہدایت قرآن مجید اور دین حق جو آپ کو دیا گیا, لہٰذا یہ نفاذ کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا, یہ تھا آپ کا ہدف. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جدوجہد میں عرض کر رہا تھا کہ میرے لیے یہ آسان یوں ہے, یہ گفتگو ایک طویل گفتگو بن سکتی ہے کہ اگر آپ کی جدوجہد کو جو ہے میں بیان کرنے چلوں یہاں پر تو مزید جو ہے وہ دو گھنٹے لگیں, لیکن اس حوالے سے الحمدللہ اسی مسجد میں یہ جو کمنگ سیٹرڈے اور سنڈے ہے دو نشستیں ہیں کہ جو کہ رکھی گئی ہیں. ہمارے بہت پیارے ساتھی ہیں محترم ڈاکٹر محمد الیاس صاحب, انشاءاللہ وہ یہاں تشریف لا رہے ہیں ہفتے کو, اور عشاء کے یعنی ہفتہ اور اتوار عشاء کے بعد انشاءاللہ ان کی یہ دو نشستیں یہاں پر ہوں گی, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم. تو یہ جو والا موضوع ہے نا کہ آپ کی پوری زندگی میں وہ جدوجہد وہ کیسے رہی, یعنی مکی دور ہے مدنی دور ہے, کن کن مراحل سے جو ہے وہ آپ گزرے, تو وہ انشاءاللہ یعنی ملٹی میڈیا پریزنٹیشن سے انشاءاللہ بہت خوبی کے ساتھ بیان کرتے ہیں, وہ بڑا یعنی دلچسپی کا باعث بھی ہوگا اور یہ سیرت کا یہ پہلو ہمارے سامنے آنا چاہیے. لیکن بہرحال اختصار کے ساتھ یہ کہ الہدا دیا گیا آپ کو, دین حق دیا گیا. یہ الہدا کیا ہے؟ یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام کس کے لیے؟ نو انسانی کے لیے, میرے اور آپ کے لیے. تو بہرحال یہ ہے کہ اگر, اور یہ حب رسول کا تقاضا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو امانت اللہ کے رسول جانے کے بعد ہمارے درمیان چھوڑ کے گئے, آپ نے خود فرمایا نا کہ میں تمہارے درمیان ایک ایسی شے چھوڑے جا رہا ہوں کہ جس کو تم مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو. یعنی وہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کرام, اس سے ہمیں مضبوط تعلق ہے جو کہ قائم کرنا, یہ حب رسول کا تقاضا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے قرآن سے جو ہے وہ بے رغبتی برتی اور قرآن سے ہم نے جو ہے وہ اعراض کیا, تو میں دو آیتیں یہاں پر رکھ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایسی اپنی امت کے خلاف, اپنے ایسے لوگوں کے خلاف کہ جس نے قرآن کو کوئی ویلیو نہیں دی, خود جو ہے وہ استغاثہ لے کر کھڑے ہو جائیں, کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, شکایت کریں گے. اور یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے جس میں فرمایا گیا وقال الرسول, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کریں گے کہ یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, کہ اے میرے رب میری اس امت نے, میری اس قوم نے اس قرآن کو ایک بیکار شے سمجھ کر, یہ مہجورا کا ترجمہ ہے کہ جو کہ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کو بیکار شے سمجھ کر جو ہے وہ اس سے ہجرت اختیار کر, اس سے جو ہے وہ بے رخی اختیار کر, اس کو ویٹیج نہیں دے. یہ کس کی شکایت ہوگی روز قیامت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری جو روایت, جو آیت ہے, یہ سورہ طہٰ کی تین آیات ہیں, آیت نمبر 124 تا 126, اور قرآن سے اعراض کی جو خود اللہ جو ہے وہ سزا متعین کر رہا ہے دنیا اور آخرت کی, وہ بھی ذرا ان کانوں سے ہمیں سن لینی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, جس نے میرے اس ذکر سے قرآن سے اعراض کیا تو دنیا کی سزا تو میں یہ دوں گا کہ اس کی معیشت کو میں تنگ کر دوں, یا تو بینک کرپسی کا وہ شکار ہو جائے گا, آسمان سے پاتال پر جو ہے اسے پٹک دوں گا, کنگال ہو جائے گا, یا پیسہ بہت ہوگا لیکن وہ جو سکون کی دولت ہے, اصل دولت سکون, وہ میں برباد کر دوں, سکون نہیں ملے گا. راتوں کو سلیپنگ پلز لے کے جو ہے وہ نیند کی گولیاں لے کر جو ہے وہ سونے کی کوشش کرے پھر بھی نیند نہیں آئے, اور یہ کیفیت ہے. لہذا ومن عارض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا, یہ تو دنیا کی سزا ہے, اور آخرت کی سزا کیا ہے؟ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی, کہ میں اسے روز محشر اندھا کھڑا کروں گا, کسے؟ کہ جس نے میرے اس ذکر قرآن سے اعراض کیا. قال رب لما حشرتنی اعمی, اب وہ حیران ہو کے وہ شخص کہے گا کہ اللہ مجھے تو نے اندھا کیوں کھڑا کیا, وقت کنت بصیرا, میں تو اچھا بھلا دیکھتا تھا, کیا کیا نظارے میں نے نہیں کیے. تو اللہ جواب کیا دیں گے کہ قال کذالک اتت کا آیات نہ فنسیتھا وکذالک الیوم تنسا, کہ اسی طرح میری آیات دنیا میں تیرے پاس پہنچی تھی, آئی تھی رسولوں کے ذریعے سے, میرے نیک بندوں کے ذریعے سے, فنسیتھا, تو تو نے اسے بھلا دیا, وکذالک الیوم تنسا, تو میں آج اسی طرح سے تجھے بھلا دوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر نظر انداز کر دیں تو ہم کہاں بچیں گے پھر, کہاں وہ اللہ کی رحمت, کہاں وہ اللہ کا سایہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جگہ دے گا. اللہ تعالیٰ اس محرومی سے ہماری جو ہے وہ حفاظت فرمائے. اور جہاں تک معاملہ دین حق کا ہے, یہ وہ دین حق کی جد و جہد کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 259 صحابہ کرام کے جانوں کے نذرانے دیے. اپنے دندان مبارک احد کا میدان یاد کیجئے, آپ نے شہید کرائے. طائف کا وہ ایک دن یاد کیجئے کہ جس میں تاک تاک کر بدماشوں نے پتھر مارے نالے مبارک پر, لہو لہان کیا, بے ہوش ہو کے آپ گرے, طائف کی ریتیلی زمین پر آپ کو گھسیٹا گیا. یہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ صحابہ کرام آپ کی جانثار ساتھی, کہ ترازو کے ایک پلے میں ایک اتنا سے صحابی کو رکھا جائے, یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اور دوسرے پلڑے میں غیر صحابہ جتنے بھی علماء یعنی فضلاء حکماء سب کو رکھ دیا جائے, تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ کون سا پلڑا بھاری ہوگا؟ وہ ایک ادنا سے صحابی کا پلڑا بھاری ہوگا. اور یہاں 259 صحابہ کرام کی جانوں کے نذرانے کہ جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے سگے چچا ہیں, احد کے میدان میں لاشا لایا گیا تو اس کا مسئلہ کیا گیا, بے حرمتی کی گئی لاشے کی, کس کی؟ حضرت حمزہ کی رضی اللہ تعالیٰ, آپ کی آنکھوں سے آنسو ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے وہ اصل میں کیفیت کی جو کہ ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے, یہ ہمارے محبت کی اصل تقاضے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. باقی اس وقت ہمارا نقشہ کیا ہے وہ بھی ذرا اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، آج صرف زبانی کلامی دعوے ہیں محبت کے، یعنی اس وقت دنیا میں جگہ جگہ مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کا بازار گرم ہے کہ نہیں، ہر اغیار جو ہے وہ دشمن ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے، مسلمانوں کی جانیں پامال ہو رہی ہیں، عصمتیں پامال ہو رہی ہیں، اغیار کی جرتیں اتنی بڑھ گئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے جو ہے وہ بنائے گئے، اور کس طرح سے جو ہے وہ تصدیق کا معاملہ وہ کیا گیا۔ بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جو بھی کرتا ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ وہ آسمان کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ تھوکے، تھوک اس کی کو پر آئے گا، اللہ کے رسول کے کیا بگڑے گا۔ لیکن بہرحال سمجھنے والی بات یہ ہے، جس طرح سے بقول مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم جو فرمایا کرتے تھے، بڑے پیارے الفاظ ہیں، میں ذرا وہ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں۔ ابو الکلام آزاد مرحوم فرماتے تھے کہ آج ہم اپنے گھروں کو مجلسوں سے آباد کرتے ہیں، مگر اپنے ہمارے اپنے دل کی اجڑی بستی کی ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمارے دل جو ہے وہ اجڑ چکے ہیں، بالکل جو ہے وہ اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ آج ہم اپنے گھروں کو برقی کمکموں سے جو ہے وہ روشن کرتے ہیں، مگر اپنے دل کے اندھیاروں کو روشن کرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں، دل اندھیروں کا شکار۔ تم پھولوں کے گلدستے سجاتے ہو، مگر اعمال حسنا کے پھول تمہارے جو وہ مرجا گیا ہے، اعمال اخلاق حسنا کا، اعمال حسنا کا تمہارا پھول مرجا گیا ہے۔ اور میں ایک اور اینگل سے آپ سے بات کروں کہ اغیار جو ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم سے زیادہ متعلق کر رہے ہیں آج، اور میں اس کی مثال دوں، ایک فرانسیسی مصنف ہے الفونسے ڈی لیمرٹائن اس کا نام ہے، اور وہ ایک جگہ جو ہے وہ اعتراف کرتا ہے، اب میں اس کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں، اس نے یہ انگریزی میں یہ الفاظ لکھے ہیں، ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ اف گریٹنیس آف پرپز، تین باتیں ہیں جو کہ یہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اف گریٹنیس آف پرپز، اسمالنیس آف مینز، اینڈ اسٹونشنگ ریزلٹس آر دا تھری کرائٹیریا آف اے ہیومن جینیس، ہو کوڈ ڈیئر کمپیئر اینی گریٹ مین ان ہسٹری ود محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے کہ کم مسائل کے ساتھ، گنتے چلے جائے گا، نمبر ایک کم مسائل کے ساتھ عظیم مقصد کا حصول، نمبر دو حیران کن نتائج، نمبر تین، دوبارہ سن لیجئے، کم مسائل کے ساتھ عظیم مقصد کا حصول، حیران کن نتائج۔ اگر یہ تین چیزیں اعلی شخصیت کا خاصہ ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کے ساتھ مقابلے کی کون ضرورت کر سکتا ہے؟ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ دی لیمرٹائن کے الفاظ ہیں، فرانسیسی مصنف۔ اچھا، میرا مقصد یہ کوٹیشن کوٹ کرنے کا وہ یہ ہے، صرف ایک نقطہ ہے کہ جو کہ بیان کرنے کا، کہ یہ الفاظ اس نے کیسے ادا کر دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور یہ نقطہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ دی لیمرٹائن کی ان الفاظ کی محتاج نہیں کہ کوئی غیر یا دشمن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے تو پھر جو ہے وہ تعریف سمجھ میں آئے، نہیں، کوئی محتاج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی شخصیت ہے اس کی تو مدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمائی ہے، اس کے آگے کون پانی یعنی کوئی بیچتا ہے بات۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ نقطہ جو سمجھانے والا وہ یہ ہے کہ یہ لیمرٹائن ڈی لیمرٹائن نے یہ اتنے عظیم جملے کیسے کہہ دیے، وہ جب ہی کہے ہوں گے نا کہ جب اس نے سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا، جبھی تو اس پر یہ حیرت انگیز انکشافات ہیں نا کہ جو کہ ہوئے۔ لہٰذا یہ ہے کہ آج نقطہ یہ ہے سمجھانے کا کہ ہم اتنا اپنی یعنی جو سب سے عظیم ہستی اللہ کے بعد اللہ کے رسول ہم مانتے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا مطالعہ ہم نے بھی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ یہ ہے نقطہ کہ جو کہ سمجھانے کا تھا۔ آج ہم کسی فنکار کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہیں کہ جتنا ہم اللہ کے رسول کے بارے میں نہیں جانتے، کھاتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے تھے اللہ کے رسول، کیا پہنتے تھے، کیا آپ کے معمولات تھے، کن کاموں سے پہلے آپ کیا دعائیں ہیں کہ جو کہ پڑھتے تھے، یہ ہمیں نہیں پتا الا ماشاء اللہ۔ ہمیں کیا پتا ہے کہ فلاں فنکار اسے کیا چیز کھانے میں پسند ہے، اس کا ہیئر اسٹائل جو ہے وہ کیا تھا، وہ کہاں کہاں جو ہے وہ سفر کرتا رہا، کہاں سے اس نے آغاز کیا، پوری ہسٹری کسی ایک بھانڈ میراثی کے حوالے سے جو کہ گناہ جو وہ کرنے والے ہوں, اللہ کو ناراض کرنے والے, اپنے گانوں اور اپنے فلموں کے اور اپنے جسم کی نمائش جو کہ خواتین ہیں ان کے حوالے سے ہمیں زیادہ پتہ. تو یہ اصل میں وہ کیفیت کی جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے محفوظ فرمائے. محبت اللہ کے رسول سے ہے تو ان کی ہر ادا اس کے حوالے سے ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے. باقی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو تعلق کی اصل بنیادیں ہیں, باقی یہ ہے کہ صرف ایک دن میں جو ہے وہ غل غپاڑا کر کے اور وہ کام کر کے جو سنت سے نہیں ثابت, جو شریعت سے ثابت نہیں, جو آثار صحابہ سے ثابت نہیں, اور ہم جو ہے وہ محبت کے تلابے ملا رہے ہوں اور ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ بھئی ہمیں صحابہ کرام سے بھی زیادہ محبت ہے اللہ کے رسول سے, تو یہ گستاخی ہے یا محبت کا یہ دعویٰ ہے؟ یعنی اگر ہم یہ ثابت کریں کہ ہمیں اللہ کے رسول کے جو ساتھی تھے آپ کی تربیت یافتہ ان سے بھی زیادہ جو ہے وہ محبت ہے اللہ کے رسول سے, تو ہم جشن عید میلاد النبی بنا رہے ہیں. تو میرے نزدیک تو یہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں اس طرح کے جشن نہیں ملتے. عیدیں تو اللہ کے رسول نے دو ہی ہیں کہ جو کہ ہمیں دین, جو کہ ہم ڈے ون سے یعنی جب دین کامل ہوا اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو عیدیں دی, عید الاضحیٰ عید الفطر. اور یہ عید جشن عید میلاد النبی کے جو پہلے میلاد النبی تھا, پھر عید میلاد النبی ہوا, پھر جشن عید میلاد النبی ہوا, ایمانداری سے بتائیے کہ جو یہاں بزرگ بیٹھے ہیں کہ ہم 12 وفات مناتے تھے یہاں پر, حالانکہ وہ بھی صحیح نہیں ہے, کوئی دن منانا ہی دین میں ثابت نہیں, لیکن یہ جشن عید میلاد النبی سے پہلے 12 وفات منائی جاتی تھی, تو یہ کہاں سے جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے اللہ کے رسول سے, صحابہ کرام سے؟ اور ہم کہیں کہ ہمیں زیادہ محبت ہے, یہ گستاخی, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اصل تعلق کی بنیادیں کیا ہیں؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 سے میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں, ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس پر انشاءاللہ دو کتابچے ہیں کہ جو کہ یہاں پر تسلیم ہو جائیں گے. کم از کم یہ آپ سے محبت کا یہ تقاضا کہ ہمیں آپ کی سیرت کے یہ پہلو پتہ ہونے چاہیے, تعلق کی بنیادیں پتہ ہونے چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, اللہ کے رسول سے اس کی امتی کا جو اصل تعلق ہے وہ یہ ہے, نمبر ایک کہ آپ پر اسے کامل ایمان ہو, ختم نبوت پر اسے کامل ایمان ہو, اور یہ ایمان ہو واقعتاً کہ آپ آخری رسول ہیں اور آپ پر آخری کلام ہے کہ جو نازل ہوا, آپ خاتم النبیین ہیں رحمت للعالمین. فالذین آمنوا بہ, آپ پر وہ ایمان رکھے, وَأَذَرُوهُ, اور وہ آپ کی توقیر و تعظیم کریں, اور توقیر و تعظیم کے حوالے سے سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 آپ کے سامنے رکھ دیں. نمبر 3 وَنَصَرُوهُ, اور وہ آپ کی مدد کریں. اور مجھے بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کبھی آپ نے اپنے ساتھیوں سے کوئی مالی مدد چاہی, کوئی جو ہے وہ اپنے کوئی نفسانی کوئی خدمت کے لیے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ احکامات یعنی صادر کیے کہ میرا یہ کام کرو اور میرا یہ مدد کرو اور میرے یہ کرو اور وہ کرو؟ نہیں, انہوں نے یعنی ان کی وہ مدد کریں گے مطلب کیا ہے کہ جو نصرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی فرما رہے تھے, اللہ کا دین آپ کو امانتاً ملا اور اس زمین پر اللہ کے احکامات کا نفاذ آپ کی ذمہ داری تھی, اس میں آپ کی معاملت تھی کہ جو صحابہ کرام نے فرمائی. لہٰذا یہ ہے وہ اصل نصرت, دین کی نصرت, دین کے قیام کے حوالے سے. تو جو آپ کی توقیر و تعظیم کریں گے, آپ کی نصرت کریں گے. اور نمبر 4 واتبعوا نور الذی انزل معہ, اور اس نور کی اتباع کریں گے کہ جو آپ پر نازل کیا گیا. وہ نور کیا ہے؟ قرآن مجید, اللہ کا کلام. تو فرمایا جا رہا ہے, سند دی جا رہی ہے حسر کے اسلوب میں کہ فاولائک ہم المفلحون, کہ یہی ہیں کہ جو کہ فلاح پانے والے. اللہ تعالیٰ یہ 4 تعلق کی بنیادیں ہمیں مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, یہ اصل تعلق. اس حوالے سے یہاں کتابچہ ہے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا, تفصیل اس میں انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا, لیکن وہ روایت ذہن میں رکھیں. کیا یہ خوبصورت روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور الفاظ وہ ادا کرتے ہیں کہ جس کو سن کر جو ہے وہ صحابہ کرام وہ مسل گئے ہوں, اور یہ ہے کہ کیفیت عجیب ہو گئی صحابہ کرام. اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ یا لیتنی قد لقیت اخوانی, کہ کاش کہ میری ملاقات ہو جائے میرے بھائیوں سے. یعنی آپ سوچیں, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے اپنی جان مال سب کچھ نشاور کیے ہوئے ہیں اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کیا ظاہر کر رہے ہیں کہ یا لیتنی قد لقیت اخوانی، کاش کہ میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے۔ اب صحابہ کرام نے پریشان ہو کر پوچھا، قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنا اخوانک واصحابک، السنا اخوانک واصحابک، کہ اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی اور آپ کے اصحاب نہیں ہیں؟ تو قالا بلا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، تم بھی میرے اصحاب ہو، میرے ساتھی ہو، میرے بھائی ہو۔ ولکن قوم یجیئون من بعدکم، اب یہاں پر جو وہ تعلق کی بنیادیں جو ابھی ہم نے سمجھی، یہاں پر بھی اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، میری اصل جو مراد ہے وہ تو ان لوگوں سے ہے کہ جو تمہارے بعد آئیں گے، یو منونا بی ایمانکم، اور مجھ پر ویسے ہی ایمان لائیں گے کہ جیسے کہ آج تم مجھ پر ایمان لا رہے ہو۔ وَيُصَدِّقُونِي تَصْدِيقَكُمْ، اور میری اسی طرح سے تصدیق کریں گے کہ جس طرح سے آج تم نے میری تصدیق کی ہے۔ اور نمبر چار، وَيَنصُرُونِي نَصْرَكُمْ، اور میری اسی طرح سے مدد کریں گے کہ جس طرح سے تم نے آج اس دین کی خدمت کے لیے میرے مشن میں شامل ہو کر میری مدد کی۔ لہذا فرمایا آپ نے کہ فَيَا لَيْتَنِي قَدْ لَقِيتُ اِخْوَانِي، کہ کاش کہ میری ملاقات ہو جائے میرے بھائیوں سے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ خواہش کس نے ملاقات کی ہے؟ یعنی ہم تو یہاں کہہ دیں کہ بھئی یہ ہم سے ملاقات کی یہ خواہش ہے کہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرزو کی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اس حدیث کے کم مصداق بھی تو بننا ہوگا، ہمیں آپ کے مشن میں شامل ہو کر اس دین کی نصرت کرنی ہوگی، آپ کی جو ہے وہ تصدیق کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں کسی درجے میں یہ کیفیت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ باقی یہ ہے کہ ماہر القادری صاحب کے جو اشعار ہیں رحم اللہ، وہ بڑے مجھے بڑے محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور آپ کی جو سیرت کا پورا نقشہ ہے جو انہوں نے کھینچا، آخر میں وہ باتیں وہ اشعار میں آپ کو سنا کے بات ختم کر رہا ہوں، بڑے ہی پیارے اشعار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، اور سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، اور سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں، اور سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے اما دے دی، اور سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاودہ دے دی، اور سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، اور سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، اور سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا اس کا بچھونا تھا، اور سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، اور سلام اس پر جو بھوکا رہ کے وہ اوروں کو کھلاتا تھا، اور سلام اس پر کہ جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر کہ جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑوں میں سوتا تھا، اور آخری شعر بڑا پیارا ہے کہ سلام اس پر کہ جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اور سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعتاً سچی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کی محبت کی جو بھی اہمیت ہم نے سمجھی ہے اور جو اصل تقاضے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ہمارے سامنے آئے ہیں، اللہ تعالی مجھے بھی اور ہم سب کو بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔